السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
شام میں امریکی اتحادیوں کی فوجی کارروائی پر پاکستان کا محتاط رد عمل. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
اور پاکستان کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز سرحد پار افغانستان سے فائرنگ میں پاکستانی نیم فوجی دستوں کے 2 اہلکار جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے ہیں. بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے اپنے ہاں تعینات سفارتی عملے کو ان بھارتی شہریوں سے ملنے سے روک دیا ہے جو ان دنوں مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے پاکستان آئے ہوئے ہیں. مخالفت اور الزامات کے باوجود پختون تحفظ تحریک پی ٹی ڈی کے کارکنوں نے اپنے مطالبات کے حق میں رائے عام ہموار کرنے کے لیے خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں میں ریلیاں اور جلوس منعقد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الحسن کی لاہور میں واقع رہائش گاہ پر نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی، تاہم واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. اسلامی جہاد عسکریت پسندوں کے گروپ کا کہنا ہے کہ اس کے 4 ارکان ہفتے کے روز ایک حادثاتی دھماکے میں ہلاک ہو گئے جو اسرائیلی سرحد کے نزدیک غزہ میں ہوا. اور برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شام میں مزید فضائی حملوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن اگر شام کے صدر نے اپنے لوگوں کے خلاف مستقبل میں دوبارہ کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تو ان کا ملک اور اس کے اتحادی مزید کارروائیاں کریں گے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز سرحد پار افغانستان سے فائرنگ میں پاکستانی نیم فوجی دستوں کے 2 اہلکار جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے. فوج کے ترجمان نے کہا کہ اس کے فوجی دور دراز کرم کے علاقے میں نگرانی کے معمول کے مشن پر تھے جب دوسری جانب سے حملوں کی زد میں آ گئے. فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ دونوں ملکوں کے فوجی عہدیدار صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے رابطے میں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی فوجی دوسری جانب افغان شہری ہلاکتوں سے بچنے کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے افغان پولیس کے علاقائی سربراہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کرم سے ملحقہ جنوب مشرقی صوبے خوست میں زازی میدان کے سرحدی ضلع میں جھڑپیں شروع ہو گئیں. جنرل عبدالحنان زادران نے دعویٰ کیا کہ 2 پاکستانی سرحدی فوجی جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے. انہوں نے ایک افغان شہری کی ہلاکت کی تصدیق کی، لیکن افغان میڈیا نے 2 افغان سرحدی فوجیوں کے مارے جانے اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہیں. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے شام پر میزائل حملے میں رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پاکستان نے کہا ہے کہ شام کی علاقائی خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ شام کے مسئلے کا سیاسی اور سفارتی حل نکالنے کی کوششیں جاری رہنی چاہیے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
شام میں سرکاری فورسز کی طرف سے مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف امریکہ اور اس کے 2 اتحادی ملکوں کی عسکری کارروائی پر پاکستان نے محتاط انداز میں رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فریقین پر اقوام متحدہ کے میثاق کے منافی اقدام سے گریز کرنے کا کہا ہے. پاکستانی مبصرین کا کہنا ہے کہ عالمی قوتوں کے درمیان شام کے معاملے پر پیدا ہونے والا تناؤ خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے، اور ایسے میں پاکستان کے لیے اپنے حالات کے پیش نظر اس میں کسی ایک فریق کی حمایت ممکن دکھائی نہیں دیتی. امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے ہفتے کو الصب دمشق کے نواح میں میزائل داغے تھے جس میں کیمیائی ہتھیاروں کی تنصیبات اور ایک تحقیقی مرکز کو نشانہ بنانے کا بتایا گیا. شام کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزام کو مسترد کرتا آیا ہے، جبکہ اس کے قریبی اتحادی روس کے علاوہ چین نے بھی امریکی زیر قیادت فضائی کارروائیوں پر شدید تنقید کی تھی. پاکستانی دفتر خارجہ سے ہفتے کو دیر گئے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ وہ کسی کی بھی طرف سے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جانے کی مذمت کرتا ہے اور ایسے واقعات کی شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے. بیان کے مطابق پاکستان کا خیال ہے کہ شام کے بحران کے حل کے لیے ایک واضح سفارتکاری کی پالیسی اپنائی جانی چاہیے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ترکی نے امریکی فوجی کارروائی کی حمایت کی ہے، جبکہ ایران، روس اور چین نے اس کی شدید مخالفت کی. سینئر تجزیہ کار پروفیسر سجاد نصیر کے خیال میں پاکستان کے لیے کھل کر کسی فریق کی حمایت میں کھڑا ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا. اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اندرونی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر فریق بنے.
اس وقت جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اور ان کی جو کمپنیز ہیں یا لوگ جو ہیں ان کے، اچھا وہ ایک طرف ہے، دوسرے سے रशियंस हैं, ऐसा चाइनीज हैं। अब इन दूसरों की आपस के साथ जो है एक कंफेक्शन जो है वो आई हुई है। अब पाकिस्तान जहां तक ताल्लुक है, पाकिस्तान तो इस पोजीशन ही इस वक्त नहीं है कि वो फेवर किसी एक गवर्नमेंट को या दूसरी गवर्नमेंट को फेवर करे। दैट डजंट सीम टू बी अ पॉसिबल, क्योंकि हमारी इंटरनल सिचुएशन इस वक्त जो है वो इतनी ही खराब हो गई है कि हमें ये नहीं पता है कि अगले महीने या डेढ़ महीने में या क्या चेंजेस होने जा रही है।
लेकिन आलमी उमूर की माहिर डॉक्टर हुमा बकाई बैन अलाक्वामी मंजरनामे में खतरात के बादल गहरे होते हुए देखती हैं और उनके ख्याल में ये सूरत हाल गंभीर हो सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उनका कहना था कि रूस की हिमायत मिलने से शाम के सदर बशार अल असद की पोजीशन बहुत मजबूत हुई है और मगरिब की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उन्हें बेदखल नहीं किया जा सका है, जबकि दूसरी जानब रूस शाम में मौजूदगी के अलावा बहरी अड्डे के लिए तुर्की के साथ 49 साल का मुआहदा कर चुका है और ये तमाम इकदाम उनके बकौल मुख्तसर मुद्दत की पॉलिसी को जाहिर नहीं करते।
अलायंस है जो इमर्ज हो रही है, दिस इज ईरान, दिस इज रशिया जो एक तरफ खड़ा है और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया इन अलायंस है विद वेस्टर्न पावर्स। हम कोल्ड वॉर की सियासत देख रहे हैं, लेकिन मुझे खतरा ये है कि ये कोल्ड वॉर इतनी ठंडी नहीं रही।
तमाम प्रोफेसर सज्जाद नसीर कहते हैं कि फी जमाना किसी मुल्क के लिए ये मुश्किल है कि वो बाकायदा जंग में उलझे और इसे तवील मुद्दत तक जारी रखे।
मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दोनों के दरमियान एज सच उस तरह की उस किस्म की लड़ाई है अच्छा वो मुमकिन नजर नहीं आता है। इसमें गवर्नमेंट्स जो हैं दोनों जो हैं अच्छा वो एक लिमिटेड लेवल तक तो एक वॉर जो है उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसको आप परमानेंटली कैरी नहीं कर सकते हैं। अच्छा ग्लोबली आज के दौर में जिसमें हम रहते हैं तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल है कि आप रेगुलर वॉर जो है उसको आप कैरी कर सकते हैं।
शाम की सूरत हाल पर अमरीका समेत मुख्तलिफ अरब ममालिक में भी मुजाहरे देखने में आ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में भी बाज मजहबी जमातों ने अपने हालिया मुजाहरों में शाम की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की। डॉक्टर हुमा बकाई का कहना है कि कोई भी फरीक शाम में कार्रवाइयां करता है तो इसमें नुकसान शाम के अवाम का ही हो रहा है और इस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شام میں مزید فضائی حملوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن اگر شام کے صدر بشار الاسد نے اپنے لوگوں کے خلاف مستقبل میں دوبارہ کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تو ان کا ملک اور اس کے اتحادی مزید کارروائیاں کریں گے۔ بوریس جانسن نے بی بی سی کو بتایا کہ فی الوقت مزید حملوں کی کوئی تجویز سر غور نہیں ہے اور شکر ہے کہ اسد حکومت دوبارہ کیمیائی حملوں کی بیوقوفی نہیں کر رہی۔ شام کے اہداف پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے فضائی حملوں پر ماہرین نے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ رہنے والے اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر زبیر اقبال نے مدثرہ منظر سے بات کرتے ہوئے کہا،
اس قسم کے جو حملے ہوتے ہیں ان کی مقاصد تو خیر کلیئر ہوتے ہیں لیکن ان کے کانسیکوینسز کلیئر نہیں ہوتے۔ یاد رہے کہ کیمیکل ویپنز پروڈیوس کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، یہ سب سے ایک اہم بات ہے۔ یہ بہت سستی قسم کی ویپن ہوتا ہے اور اس کو بنانا مشکل نہیں ہوتا، چاہے وہ سیرن ہو چاہے وہ کلورین ہو۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ ان کی لیبوریٹریز کو ڈسٹروئے بھی کر دیں، وہ ریسٹور کرنے میں اتنی مشکل نہیں پاتے جتنی کہ جو اصل ملٹری ہارڈ ویئر ہوتا ہے اس کو ریپلیس کرنے میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس قسم کا جو اٹیک ہوتا ہے اس کا مقصد تو یقیناً ویل میننگ قسم کا مقصد تھا، درست مقصد تھا، لیکن اس کے کانسیکوینسز ایسے ہوں گے کہ کوئی لانگ لاسٹنگ اثر نہیں ہوگا، نمبر ایک تو یہ بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس علاقے میں ٹینشنز اور بڑھ سکتی ہیں، اور مجھے محسوس خطرہ جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی سول وار جو ختم ہو رہی تھی اب پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ انفارچونیٹلی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، اگر ہم اس میں شامل نہیں ہوتے تو ہم اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی انڈائریکٹ قسم کے جو اثرات ہوں گے وہ اتنے اچھے شاید نہ ہوں جتنے کی امید کی جاتی تھی۔
ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ جنگ ختم ہونے کو تھی۔
جی دیکھیے، میں کہنے کا یہ چاہتا ہوں کہ جو ان کے اوپوننٹس تھے وہ بڑی حد تک ہار چکے تھے۔ چند اوپوننٹس باقی تھے، جو فار ایگزامپل جو غوطہ کا جو علاقہ ہے اس میں کوئی 700 کے قریب وہ تھے، اور ان کو انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب مشکل یہ آتی ہے کہ جہاں تک اسد گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ ایک بڑی بروٹل قسم کی گورنمنٹ ہے، उसके पास रिसोर्सेज भी हैं और उसके पास साथी भी हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है, जिसमें रशिया भी शामिल है और बड़ी हद तक तुर्की ने भी अब उनके खिलाफ लड़ना बंद कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में जबकि कोई और हैलाइज उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है अपोजिशन को, तो फिर बड़ी हद तक इसे कहना चाहिए कि असाद गवर्नमेंट जो है उसकी रेस्टोरेशन हो गई है, चाहे दुरुस्त हो ना हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि सवाए अहूता के इलाके में और कहीं कोई जंग नहीं हो रही। अगर जंग हो रही है तो वो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हो रही है या कुर्दों की जंग हो रही है तुर्की के साथ। देखिए, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि चाहे हम पसंद करें ना करें, असाद गवर्नमेंट का पल्ला भारी है, उसके सपोर्टर्स का पल्ला भारी है और उन्होंने बड़ी हद तक मुल्क को कंट्रोल में ले लिया है। वो इलाके जो उनके कंट्रोल में नहीं है वो उनको कभी कंट्रोल में लेने का इरादा भी नहीं रखते थे, क्योंकि मुल्क की इफेक्टिव पार्टीशन हो चुकी है। एक तरफ कुर्द्स हैं, दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट और उसके कुछ सपोर्टर्स हैं, इसमें अलकायदा भी शामिल है, और दूसरी और तीसरी तरफ जो दमास्कस और उसके इर्द गिर्द का इलाका जो है वो इस वक्त इफेक्टिवली जो सीरियन स्टेट कहना चाहे अब कह सकते हैं, और उसी में वो अपना इफेक्टिव कंट्रोल रखना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि उनको किसी सूरत में भी वो दूसरे इलाके जिसमें अलेप्पो वगैरह शामिल है नहीं मिलेंगे, और वो इलाके इतने तबाह हो चुके हैं कि उनको उनकी तरफ जाने की जरूरत भी नहीं।
डॉक्टर फारूक हसनात से मालूम करना चाहूंगी कि डॉक्टर मशरक़ वुस्ता की उम्र पर आपकी गहरी नजर है, क्या आप समझते हैं कि ये इंतजार किया गया, अभी डॉक्टर जुबैर इकबाल बात कर रहे थे कि बागी तो खत्म होने को जा रहे थे, यानी असद हुकूमत के हक में इसका नतीजा आने वाला था।
जुबैर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जंग तकरीबन खत्म हो चुकी है, इसमें ईरान के दस्ते, रूस और बशर असद की हुकूमत बहुत हावी हो गई है और चंद हफ्तों की ही बात थी जैसे इन्होंने भी कहा। इसमें दूसरा मैं जरा एक नुकता और भी पेश करूंगा इसको जरा फैलाव देने के लिए, कि देखिए वॉर मेकिंग पावर्स अमरीकी सेनेट के पास हैं और ये अमरीका के आईन में लिखा हुआ है, अमरीका के सदर के पास हैं एग्जेक्टिव अख्तियार कि अगर अमरीका की सलामती को खतरा हो तो फिर वो इंतजार नहीं करते कि कांग्रेस इजाजत दे। लेकिन यहाँ पे तो कोई अमेरिका की सलामती को खतरा नहीं था, तो इसलिए कांग्रेस से इजाजत नहीं दी गई, वॉर मेकिंग पावर्स उनके पास हैं। लेकिन इससे ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लड़ाई अब खत्म होने को आ रही है ये ना फैले, बल्कि ये चाहिए अमेरिका को कि वो रूस के साथ मिलकर जो आइंदा आने वाली हुकूमत या निज़ाम वहाँ पे बनना है उसमें तावन करे, रिकंस्ट्रक्शन होनी है, शहर के शहर तबाह हो गए हैं, आइनी ढांचे की तरफ भी जाना चाहिए, और वो अमेरिका का इस तरह मिसाइल मार के हासिल नहीं कर सकेगा हदफ अपने, ये रूस के साथ बातचीत कर शाम के मामलात को सीधा करना होगा और आगे बढ़ाना होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक हसनात।
इस्लामी जिहाद अस्करीत पसंदों के ग्रुप का कहना है कि उसके चार अरकान हफ्ते के रोज एक हादसाती धमाके में हलाक हो गए जो इसराइली सरहद के नजदीक गजा में हुआ। यह धमाका बज़ाहिर एक तीन पहियों वाली गाड़ी में फलस्तीनी मुजाहिरीन के कैंप के नजदीक हुआ। इस्लामी जिहाद का कहना है कि ये चारों अफराद तैयारी के दौरान हलाक हुए, उन्होंने तफसील नहीं बताई। जुम्मे के रोज गजा की वजारत सेहत ने बताया कि एक फलस्तीनी हलाक और 900 उस वक्त जख्मी हो गए जब इसराइली फोर्सेज ने गोलियां चलाई और उन फलस्तीनियों पर आंसू गैस फेंकी जो सरहदी बाढ़ उबूर करने की बार बार कोशिश कर रहे थे। ये तशद्दुद उस वक्त हुआ जब हजारहा फलस्तीनियों ने सरहद के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस ने कहा है कि शाम में कीमियावी हथियारों से मुतालिक मकामात पर हमला बैन अल-अक़वामी कवानीन के तहत जायज था। रूस के मुतालबे पर तलब किए गए अक़वामे मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में तीनों मुल्कों ने कहा कि गैर कानूनी और गैर इंसानी हथियारों का इस्तेमाल रोकने के लिए ये हमला जरूरी था। वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा मार्गरेट बशीर की एक रिपोर्ट मुबशर अली सैदी की ज़बानी।
अक़वामे मुत्तहिदा में रूस के मंदूब वसीली नेबेंजिया ने शाम में कीमियावी हथियारों के जखीरे और तहकीकी मरकज पर मुश्तरका हमले पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा, हम मुतालबा करते हैं कि जारहियत फौरी तौर पर रोक की जाए और मुस्तकबिल में ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से बाज रहा जाए। ये थे रूसी मंदूब के अल्फाज। हफ्ते को कीमियावी हथियारों की रोकथाम के इदारे के मुआयनाकार दमिश्क पहुंचे ताकि दूमा में कीमियावी हमले की तहकीकात कर सकें। روسی مندوب نے اس بات پر تنقید کی کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے معائنہ کاروں کی تحقیقات اور نتائج کا انتظار کرنے سے پہلے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس طرح بین الاقوامی امور چلانا چاہتے ہیں؟ یہ بین الاقوامی امور میں ہلڑ بازی ہے اور کوئی معمولی ہلڑ نہیں، کیونکہ ہم اہم جوہری طاقتوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تھے روسی مندوب ویسیلی نیبنجیا کے الفاظ۔ اس کے جواب میں تینوں ملکوں کا رویہ معذرت خواہانہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شام پر حملہ جائز، قانونی اور درست تھا۔ امریکی مندوب نکی ہیلی نے کہا، گزشتہ رات ہم نے شام کے کیمیاوی ہتھیاروں کے مرکز کو کامیابی سے نشانہ بنایا، اور اس کاروائی کے نتیجے میں ہمیں بھروسہ ہے کہ ہم نے شام کے کیمیاوی اسلحہ خانے کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ اگر شامی حکومت ہمارا عزم آزمانے کی حماقت کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھے نکی ہیلی کے الفاظ۔ روس کا کہنا ہے کہ شام پر حملہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہے۔ فرانسیسی مندوب فرانس و دلاخ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کا منشور مجرموں کو تحفظ دینے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ تھے فرانسیسی مندوب کے الفاظ۔ برطانوی سفیر کیرن پیئرس نے کہا کہ کاروائی محدود تھی اور اس میں شہری ہلاکتیں نہیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا، The United Kingdom believes that it was both right and legal to take military action. برطانیہ سمجھتا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر فوجی کارروائی کرنا درست اور قانونی تھا، تاکہ شام میں انسانی مصائب کو کم کرنے کے لیے شامی حکومت کی کیمیاوی ہتھیار بنانے کی صلاحیت گھٹائی جائے اور اسے ایسے حملوں سے باز رکھا جائے۔ یہ تھے برطانوی سفیر کے الفاظ۔ سلامتی کونسل میں شام پر حملے کے خلاف مذمت قرارداد منظور کرانے کی روس کی کوشش بری طرح ناکام رہی اور اس کے حق میں 15 میں سے صرف 3 ووٹ آئے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لیما، پیرو میں لاطینی امریکہ کے لیڈروں کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی نائب صدر پینس نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کو برداشت نہیں کریں گے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا چاوچولی کی رپورٹ میں۔ اسد نصیر کی زبانی۔
امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ شام پر امریکی میزائل حملوں کے بارے میں روس غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے۔
Even now, Russia is deliberately spreading disinformation about Assad's heinous actions and even their own complicity in this crime.
اب بھی روس جان بوجھ کر اسد حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے بارے میں غلط خبروں کی تشہیر کر رہا ہے، ہرچند کہ جو کچھ شام میں ہوا ہے اس کی دردناک تصاویر اور ویڈیو دنیا دیکھ چکی ہے، اور روس کے جھوٹے پروپیگنڈے کا پول اب کھل چکا ہے۔ نائب صدر پینس نے وینزویلا کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کے لیڈروں کو چاہیے کہ وہ وینزویلا کے صدر کو یکو تنہا کر دیں۔
Every free nation gathered here must take stronger action to isolate the Maduro regime. We must all stand with our brothers and sisters suffering in Venezuela.
یہاں پر جو آزاد اقوام کے نمائندے جمع ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ماڈورو کی حکومت کو یکو تنہا کرنے کے سلسلے میں اقدامات اٹھائیں۔ ہمیں وینزویلا کے بھائیوں اور بہنوں کی تکالیف کا مداوا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس مقصد کے حصول کے لیے امریکہ آپ کے ساتھ ہے، اور ہم وہاں پر جمہوریت کی بحالی کے لیے کوششوں کو ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ نائب صدر پینس نے وینزویلا کے صدر سے کہا کہ وہ اپنے ملک کے عوام کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پہنچنے والی امداد کی رسائی کے لیے مناسب سہولتیں فراہم کریں، کیونکہ وینزویلا کے عوام کو خوراک اور ادویات کی شدید ضرورت ہے۔ نائب صدر پینس نے یہ بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا جلد ہی نیفٹا تجارتی معاہدے پر دوبارہ مذاکرات شروع کریں گے جو نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے ہفتے کو دوما پر کیمیائی حملے کے جواب میں شامی صدر بشار اسد کو سزا دینے کے لیے ہفتے کو ان کے کیمیائی ہتھیاروں کی تنصیبات پر فضائی حملے کیے، جس کا مقصد مستقبل میں شام کی کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی صلاحیت کو کم کرنا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی میں وائس آف امریکہ کے جل کریک نے یہاں کے مکینوں اور سیاحوں سے اس حوالے سے بات چیت کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کے خیالات اسفر امام کی زبانی.
وائٹ ہاؤس کے باہر ہفتے کی شام کیمیائی ہتھیاروں کی تنصیبات پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے فضائی حملوں کے خلاف مظاہرین نے احتجاج کیا. واشنگٹن میں میڈیکل کے ایک طالب علم مائیکل پاپاس کہتے ہیں،
I think that this attack on Syria is just part of a long legacy of US imperialism around the world and believing that we can dictate and control.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شام پر یہ حملہ پوری دنیا میں امریکی سامراجیت کا حصہ ہے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ احکامات دے سکتے ہیں اور انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسا کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں تنازعات، تباہی، اموات اور متاثرہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. دوسروں کا کہنا ہے کہ شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہونا چاہیے. واشنگٹن ڈی سی کے رہائشی زیک جون کہتے ہیں،
So as far as the strikes and like destroying the chemical weapons facilities, I think that's a positive thing if that's harming Syrian civilians, but my number one concern with those strikes is if any Syrian civilians.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شامی شہری پریشانیوں کے شکار تھے تو پھر یہ فضائی حملے اور کیمیائی تنصیبات کا تباہ کیا جانا مثبت ہے، لیکن اس کے ساتھ میری پہلی تشویش یہ ہے کہ اگر اس حملے میں شامی شہری ہلاک ہوئے یا انہیں نقصان پہنچا ہے تو پھر یہ ایک خوفناک عمل تھا جو کہ غلط تھا. یہ صرف واشنگٹن ڈی سی کے رہائشی ہی نہیں جو حملے کے بارے میں تضادات کا شکار ہیں. واشنگٹن ڈی سی کی ایک رہائشی بیتھ کیمبل کہتی ہیں کہ
I have very mixed emotions about it. I think it's necessary. I'm glad that we're trying to do something to protect the people who live in Syria.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اس بارے میں میرے ملے جلے جذبات ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری تھا، تاہم میں خوش ہوں کہ شامی شہریوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے تشویش بھی ہے کیونکہ سفارتکاری کے لیے ضروری نہیں کہ بمباری میری پہلی ترجیح ہو. جبکہ واشنگٹن میں بعض دیگر لوگ شامی صدر کے خلاف فوجی کارروائی پر ہی یقین رکھتے ہیں. نارتھ کیرولینا سے آئے ایک سیاح ڈومک ہینڈوڈی جی کہتے ہیں،
Somebody has to stand up to try to protect the people of Syria because
وہ کہہ رہے ہیں کہ شامی شہریوں کو بچانے کے لیے کچھ لوگوں کو تو کھڑا ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ گیس حملے میں بہت سارے بچے مارے گئے اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے. امریکی سیکرٹری دفاع جیم میٹس کہتے ہیں کہ اگر صدر بشار الاسد دوبارہ یہ کیمیائی ہتھیار استعمال نہ کریں تو یہ حملہ آخری ہوگا. بہت سے لوگوں کو توقع ہے کہ یہی ہوگا. واشنگٹن کے رہائشی مائیکل روز کہتے ہیں،
Well, it was quite a Friday night surprise of a great magnitude. My hope now is that things don't escalate to the point where
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمعے کی شب کا ایک بہت بڑا سرپرائز تھا. اب میں توقع کرتا ہوں کہ صورتحال اس طرف نہیں بڑھے گی کہ جہاں ٹھنڈے دماغ سے اس معاملے میں سوچا نہ جا سکے. صدر ٹرمپ الزام عائد کرتے ہیں کہ روس اور ایران اس معاملے میں شام کے اتحادی ہیں اور قاتل عامر کی مدد کر رہے ہیں، اور ماسکو پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کرے. امریکہ میں روسی سفیر نے اس حملے کی مذمت کی اور اس کے نتائج سے خبردار کیا. اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے شام پر فضائی حملوں پر عالمی سطح پر رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے. یہ حملہ شام میں کیمیاوی حملوں کے جواب میں کیا گیا تھا. لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہنری رجویل کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
ہفتے کی صبح سویرے شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافات میں ہونے والے فضائی حملوں سے پورا علاقہ لرز اٹھا. شام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 13 میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا ہے. دمشق میں بھی ان فضائی حملوں کے خلاف عوامی مظاہرے ہوئے ہیں. شام کے رہنما بشار الاسد کی حامی روسی حکومت نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے. روس کے جنرل اسٹاف آپریشنز ڈائریکٹریٹ کے سربراہ سرگئی رڈسکوئف کہتے ہیں، یہ حملے ایک تصوراتی کیمیاوی حملے کے خلاف کیے گئے ہیں، جبکہ ان کا اصل مقصد شام کی افواج کی کامیابیوں کو نشانہ بنانا تھا. امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا کہنا ہے کہ ان فضائی حملوں کا مقصد شام کی حکومت کے اس کیمیاوی حملے کا جواب دینا تھا جو اس کی فوجوں نے دوما میں کیے تھے. برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کہتی ہیں،
Just this week, the Russians vetoed a draft resolution that would have established an independent investigation into this latest attack.
برطانوی وزیر اعظم کہہ رہی ہیں کہ اس ہفتے روس نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا جس میں دوما میں کیے جانے والے حملے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا. روس نے انتہائی غیر محتاط طور پر یہ الزام لگایا کہ کیمیاوی حملوں کا ذمہ دار برطانیہ ہے. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے انتباہ کیا ہے کہ تمام فریقوں کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے، جبکہ جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا اور جاپان نے بھی ان فضائی حملوں کی حمایت کی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حال ہی میں روس کے بارے میں دو مغربی فلمیں ریلیز ہوئیں، ان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ، اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پاولوف کی رپورٹ گل رخ کی زبانی۔
When I was in Moscow, I heard about a program. Young officers.
حال ہی میں فلم ریڈ اسپارو بھی بنائی گئی ہے جو ڈومینیکا گوروا سے متعلق ہے، جس میں جینیفر لورینس نے ایک روسی انٹیلیجنس ایجنٹ کے طور پر اداکاری کی، جہاں ان کو ایک اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح اطلاعات کو جنسی تفریح اور آرٹ کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جینیفر کا کہنا تھا، میرا خیال ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اتنا با اختیار محسوس کرتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہے عورت کا جسمانی اور جنسی استحصال کر سکتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ دل کے ساتھ عورت کو ذہنی طور پر بھی غلام بنا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذہنی طور پر عورت ان سے چار قدم آگے ہوتی ہے۔ واشنگٹن میں قائم انٹرنیشنل اسپائی میوزیم کے کیوریٹر وینز ہارٹن کا کہنا ہے،
During the Cold War, there were schools that trained women within the Soviet Union to use their bodies.
سرد جنگ کے دوران یقیناً ایسے اسکول موجود تھے جہاں خواتین کو انٹیلیجنس کے حصول کے لیے اپنی جسمانی کشش استعمال کرنے کے لیے تربیت دی جاتی تھی۔ یہ صرف خواتین نہیں تھی بلکہ جرمن روسیوں کا استعمال کرتے تھے اور ہم رومیوں جاسوسوں کا استعمال بھی کرتے تھے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے طریقے فرسودہ ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، CIA میں آپ کو ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے اگر پتا چلے کہ آپ کا اس شخص کے ساتھ جسمانی تعلق ہے جس کے ذریعے آپ اطلاعات حاصل کرتی ہیں۔ ہارٹن کا کہنا ہے، شاید ریڈ سپارو ایک تفریحی فلم ہو سکتی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے مطابق یہ ایک امریکی نقطہ نظر ہے، روسیوں کے بارے میں امریکی سوچ جو آپ کو سر جنگ کے دور میں واپس لے جاتی ہیں۔ روس کی سیاست کے بارے میں طنز و مزاح بھی متنازع ہو سکتا ہے۔ فلم ساز ارمانڈو کے مطابق، ان واقعات کے لیے ہمارا رد عمل غیر سنجیدہ ہوتا ہے اور اسی لیے میں ان فلموں کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو حقیقت سمجھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلم جیسی ہے اسے بطور فلم دیکھے، اور اگر آپ کو اس کی حقیقت کے بارے میں مزید جستجو ہو تو پھر ان کو آن لائن جا کر اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے، پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنا سچ ہے اور کتنا مبالغہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حالیہ صدارتی انتخابات سے پہلے روس میں اس فلم کی نمائش پر پابندی عائد تھی، تاہم روسی ناظرین نے اس کو آن لائن دیکھا۔ دی ڈیتھ آف سٹالن روسی حکومت پر طنز ہے اور اس میں روسی عوام کو موضوع نہیں بنایا گیا۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
That's what she is.
Pakistan!
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Tonight I ordered great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بری افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ کشمیر سمیت پاک بھارت تنازعات کو بامقصد مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ہوگا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پاک بھارت تنازعات کا حل جامع مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ جنرل باجوا نے یہ بات پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ہفتے کو ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاک بھارت مذاکرات خطے کے امن کے لیے ضروری ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات برابری کی سطح اور عزت و وقار کے ساتھ ہونے چاہیے، جس میں کشمیر سمیت تمام باہمی معاملات پر بامعنی بات چیت ہونی چاہیے۔ جنرل باجوا کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، اور بعض کشمیری رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال کسی طور بھی خطے کے امن و استحکام کے لیے سود مند نہیں ہے، اور اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے وہ نئی دہلی پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کرے۔ واضح رہے کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک دیرینہ تنازع ہے، اور اس کا ایک حصہ بھارت کے زیر انتظام اور ایک پاکستان کے زیر انتظام ہے، اور دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات کی ایک بڑی وجہ یہی تنازع ہے۔ بین الاقوامی امور کی ماہر طلعت وزارت کہتی ہیں کہ جنرل باجوا نے پاکستان کی اسی پالیسی کا اعادہ کیا ہے جس کا اظہار اسلام آباد متعدد بار کر چکا ہے۔ اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا بھارت کا ایک دم سے چینج آف مائنڈ ہو جائے گا، چینج آف ہارٹ ہوگا، یا بس یہ ایک ہماری طرف سے بیان آئے گا جیسے کہ پہلے بیانات آئے ہیں، اور بھارت کی طرف سے کوئی پازیٹو اس کے اوپر رسپانس نہیں ہوگی؟ اب ظاہر ہے کہ آپ کو اگر نیگوشیشنز کرنا ہے تو دو پاورز چاہیے ہوتی ہیں۔ اگر پاکستان تیار ہے اور بھارت نہیں تیار ہے تو پھر حالات تو جوں کے توں رہیں گے۔
اگرچہ بھارت کے کسی عہدیدار کا جنرل باجوا کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم قبل ازیں نئی دہلی کا موقف رہا ہے کہ وہ اس وقت تک اسلام آباد سے بات چیت نہیں کرے گا جب تک پاکستان ان شدت پسندوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کرتا جو اس کے ہاں عسکری کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ تاہم طلعت وزارت کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری اسلام آباد اور نئی دہلی کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
میرا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونائیٹڈ نیشنز بھی اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے میرا خیال ہے امریکہ بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ وہ انڈیا کے نئے پارٹنر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، تو لیکن مجھے کچھ ول اتنی اسٹرانگ نہیں لگتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے، وہ سب بہت نیرو فریم ورک میں اپنے معاشی فائدے، ٹریڈ ایڈوانٹیجز اس طرح سوچ رہے ہیں، کوئی لانگ ٹرم انداز میں نہیں سوچ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں سے۔
واضح رہے کہ امریکہ سمیت کئی دیگر ملک اور اقوام متحدہ اسلام آباد اور نئی دہلی پر اپنے باہمی معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتے آ رہے ہیں، تاہم اس حوالے سے ابھی تک مثبت پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ دوسری طرف افغانستان سے متعلق بات کرتے ہوئے جنرل باجوا کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے ہونے والی کوششوں کی تمام فوروں پر حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت تک امن نہیں ہوگا جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ حالیہ مہینوں میں اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطوں کے بعد دونوں ملکوں کے باہمی تناؤ کو نہ صرف کم کرنے میں مدد ملی ہے بلکہ باہمی اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مخالفت اور الزامات کے باوجود پختون تحفظ تحریک پی ٹی ٹی کے کارکنوں نے اپنے مطالبات کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں میں ریلیاں اور جلوس منعقد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اتوار کو پی ٹی ٹی نے افغانستان سے ملحق قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی کے تجارتی مرکز عنایت کلی میں ایک بڑی ریلی نکالی جس میں سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ۔
مخالفت اور الزامات کے باوجود پختون تحفظ تحریک پی ٹی ایم کے کارکنوں نے اپنے مطالبات کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں میں ریلیاں اور جلوس منعقد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اتوار کو پی ٹی ایم نے افغانستان سے ملحق قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی کی تجارتی مرکز عنایت کلی میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی جس میں سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ ریڈی کے شرکا لاپتہ افراد کی فوری رہائی یا بازیابی، علاقے سے غیر ضروری چوکیوں کے خاتمے اور عام لوگوں کے ساتھ سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی رویوں پر نظر ثانی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ باجوڑ ایجنسی میں پختون تحفظ تحریک کے ایک سرکردہ رکن اور ریلی کے منتظم سراج الدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ مقررین قبائلیوں کو درپیش جن مسائل کو اجاگر کیا ان میں مقامی لوگوں سے بغیر اجرت کی مشقت بھی شامل ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مختلف چوکیوں پر تعینات سیکورٹی اہلکار اور افسران مقامی قبائلیوں سے زبردستی مشقت لیتے ہیں۔ سراج الدین نے بتایا کہ باجوڑ کی ریلی کا ایک مقصد 29 اپریل کو سوات میں ہونے والے ریلی میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں سراج الدین نے کہا کہ ابھی تک پختون تحفظ تحریک کے خلاف براہ راست مزاحمت یا مخالفت تو شروع نہیں ہوئی ہے، مگر تحریک کے خلاف پروپیگنڈے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ انہوں نے پی ٹی ایم پر غیر ملکی قوتوں بالخصوص افغانستان اور ہندوستان کے اعلی کار بننے کے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا،
یہاں بھی کوئی پروپیگنڈے ہوتے ہیں یہ لوگ پاکستان کے خلاف، یہ اداروں کے خلاف، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے وہ عینی حقوق مانگتے ہیں اور لوگوں کے انشاءاللہ ذہن میں یہ بات بیٹھے گی اور وہ نکل آئیں گے، دوسرا راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ۔
باجوڑ ایجنسی کی انتظامیہ نے ریڈی کی شرکا کی جانب سے جبری اور بلا معاوضہ مشقت کے خاتمے کے مطالبے کے بارے میں کسی قسم کا بیان یا رد عمل نہیں دیا ہے، مگر مقامی قبائلی مشران اور صحافیوں نے بھی ان الزامات کی تصدیق کی ہے۔ پختون تحفظ تحریک کے خلاف حالیہ چند ہفتوں کے دوران قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں پراسرار طور پر پاکستان زندہ باد اور پاکستان تحفظ تحریک کے نام سے تنظیمیں معرض وجود میں آئی ہے۔ ان دونوں تنظیموں کے زیر انتظام بھی ریڈیو جلسوں، جلوسوں اور کانفرنسوں کا سلسلہ جاری ہے، جن میں پختون تحفظ تحریک کی نہ صرف مخالفت کی جا رہی ہے بلکہ اس تحریک کے سربراہ پر ہندوستان اور افغانستان کی ایما پر پاکستانی فوج کی کردار کشی کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ پختون تحفظ تحریک نے پشاور میں 8 اپریل کو ایک جلسہ کیا تھا جس میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ تحریک 22 اپریل کو لاہور اور 29 اپریل کو سوات میں بھی جلسے کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق لاہور کے جلسے کے سلسلے میں فیصل آباد میں اتوار کو منعقد ہونے والی پریس کانفرنس کو مبینہ طور پر مقامی انتظامیہ کے دباؤ پر منتظمین نے منسوخ کر دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میانمار نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ اس نے روہنگیا پناہ گزینوں کے ایک خاندان کو واپس لے لیا ہے۔ انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ایک محض عوامی شعبدہ بازی ہے، کیونکہ واپس آنے والے روہنگیا پناہ گزینوں کے سیکیورٹی کے خدشات کو دور نہیں کیا گیا۔ میانمار کا کہنا ہے کہ 5 افراد کے اس خاندان نے اپنی واپسی کا عمل مکمل کر لیا ہے اور وہ عارضی طور پر مانگدا قصبے میں اپنے رشتے داروں کے پاس مقیم ہیں۔ یہ قصبہ میانمار اور بنگلہ دیش کی سرحد کے نزدیک ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس خاندان کو قومی تصدیقی کارڈ جاری کیا گیا، لیکن کارڈ ان کی میانمار کے شہریوں کی حیثیت سے شناخت نہیں کرتا۔ روہنگیا کے لیڈروں نے ان شناختی کارڈز کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ روہنگیا کے لیے مکمل حقوق اور شہریت چاہتے ہیں جو عشروں سے میانمار میں اذیتیں جھیل رہے ہیں۔ بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے اپنے ہاں تعینات سفارتی عملے کو ان بھارتی شہریوں سے ملنے سے روک دیا ہے جو ان دنوں مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے پاکستان گئے ہوئے ہیں۔ اتوار کو بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک معمول کی کارروائی ہے کہ زیارت کے لیے جانے والے شہریوں کی معاونت کے لیے ہائی کمیشن کے اہلکار ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ بھارت سے کم از کم 1800 سکھ یاتری 12 اپریل سے پاکستان کے دورے پر ہیں، اور نئی دہلی کے مطابق پاکستان نے واگا بارڈر پر بھارتی قونصلر ٹیم کو ان یاتریوں سے ملنے سے روک دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے جموں کے بعض وکلا کی طرف سے پولیس کو ایک بچی کے قتل اور زیادتی پر مبینہ طور پر ملوث افراد کے خلاف فرد جرم عائد کرنے سے روکنے کی کوشش کے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور از خود کیس کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ہماری ساتھی شہناز عزیز نے اس کیس کے بارے میں یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
سمین بھارتی سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا ہے کہ قانون اور اخلاقیات کے تحت فرد جرم دائر کرنے سے روکنے اور کسی وکیل کو نمائندگی کرنے سے باز رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عدالت نے 19 اپریل تک اس بارے میں جواب طلب کیا ہے۔ بہرحال جنوری میں ہونے والے واقعے کو آج بھی جب آصفہ کے والد اختر صاحب یاد کرتے ہیں تو انہیں اب تک اس کا یقین نہیں آتا کہ کس طرح کوئی انسان ایک بچے کے ساتھ ایسا درندہ بن سکتا ہے۔
ہماری بچی کے ساتھ اتنا بڑا ہو گیا تو ہم کو بھی مار دینا، کہ اس میں کیا ہے؟ ہماری بچی کے 8-7 دن اس کو کس طرح رکھا، اس کو بے رحمی سے قتل کیا گیا، تو ابھی ہم کو کیا خطرہ ہے؟ خوبصورتی اس کے پیچھے وہ باتوں سے اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ کچھ بنے گی، اور اس کے ساتھ اتنا زیادتی کی، اس کے ساتھ اتنا اس کو ٹارچر کیا، اس کو کرنٹ بھی دیا۔ میم ہم نے دیکھا جب اس کی ڈیڈ باڈی کو، بہت بری طرح اس کو مارا، میں بیان نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا تھا، ہمارا جیسا آدمی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے سر اتنا کیا کیا اس بچی کا، اس نے بچیوں نے اس کا کیا بگاڑا تھا ان لوگوں کا، جی اس طرح انہوں نے اس کو مارا۔
طالب حسین وکیل اور کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آصفہ کے معاملے میں اگرچہ سیاست نے انتہائی منفی کردار ادا کیا ہے لیکن معاشرے کے مثبت پہلو بھی سامنے آئے ہیں۔
جس دن میں اریسٹ تھا، انفیکٹ اس دن بھی جموں یونیورسٹی جو کہ جس میں میجورٹی ہندو بچوں کی ہے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، بہت بڑا احتجاج کیا اور مسلسل ایک کمپین چلائی ہوئی ہے آر ایس پورا کے اندر، ایک نو مور آصفہ نام سے ایک کمپین چلائی ہے، جس میں ایک بھی اس کمپین چلانے والوں میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، سارے کے سارے ہندو ہیں۔
سابق رکن اسمبلی میم افضل کانگریس کے ایک آزمودہ رہنما اور اس وقت پارٹی کے قومی ترجمان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ خیال درست نہیں ہے کہ ان کی پارٹی نے اس المناک واقعے پر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں
یہ جس دن سے مسئلہ شروع ہوا ہے کانگریس پارٹی برابر اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات اٹھا رہی ہے، لگاتار اس پر بول رہی ہے اور تمام کانگریس کے بڑے لیڈر اس پر بولے ہیں۔ جس دن پردھان منتری نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ نہیں چلنے دی، اس کے خلاف انہوں نے ورت رکھا تھا، اس دن رات میں راہل جی نے صرف 2-2.5 گھنٹے پہلے کال دی کہ رات کے 12 بجے تمام لوگ جو ہیں وہ انڈیا گیٹ پر آئیں اور کینڈل مارچ میں حصہ لیں، ہم پورا امن طور پر جو ہے مارچ کریں گے انڈیا گیٹ پر، دونوں کے حق میں، جو جموں میں ہوا اس کے لیے بھی اور جو اتر پردیش میں ہوا اس کے لیے بھی۔
میم افضل کا مزید کہنا ہے
پورے ملک کے اندر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور جس طرح نربھیا کانڈ ہوا تھا بالکل اسی طرح سے آج یہ کٹھوا میں جو ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی آج اتفاق سے ایک اور واقعہ ہو گیا سورت کے اندر گجرات میں، وہاں 8 سالہ بچی کو ریپ کیا گیا ہے، لگاتار 8 دن تک اس کی لاش ملی ہے اور اس کے جسم پر 80 ٹارچر کے نشانات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل یہ بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی ہے، کوئی بچہ ریپ ہو تو لوگ پوچھتے ہیں اس کا مذہب کیا تھا، ارے بچے تو بچے ہیں، کسی کے بھی ہوں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔
سامین آج رات جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طالب علم دوسرے گروپس کے ساتھ مل کر اس واقعے پر احتجاج اور ایک کینڈل مارچ کر رہے ہیں۔ سری نگر میں ایک اور ایکٹیوسٹ طالب چودھری اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔
کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ جو کلپٹس ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسی کے بارے میں کینڈل مارچ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے جے این یو اور دہلی کے کچھ 4-5 یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے کنورجنس میں مل جل کے رکھا ہوا ہے یہ کینڈل مارچ، اور یہ کینڈل مارچ میم جے این یو سے شروع ہوگا اور پارلیمنٹ ہاؤس سے ختم ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ اس بار پہلے سے زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ شرکت فرما رہے ہیں۔ وہاں پہ ان کے ایڈوکیٹ ہیں دیپیکا جی اور طالب جی، ان کو وہ لوگ جو یہاں کے ہیں جہاں پہ ان بچے کا ریپ اور مرڈر ہوا، وہاں کے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بہت تھریٹ دے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی ریزن میں بھی کچھ پرووائڈ کیا جائے اور ان کی جو ہے کیس کو کلیئر ورڈز میں جلدی سے جلدی اس کی کاروائی کی جائے۔
اور آصفہ کے والد اختر صاحب صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کی بچی کے ساتھ انصاف کیا جائے۔
ہماری بچی تھی، سب کی بچی، آپ کی بھی بچے ہیں، لیکن ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہماری آصفہ کو انصاف دلا دو، نہیں ہمارا ان علاقوں میں ہمارا جینا حرام ہے بالکل۔ کیا ہے ہماری چھوٹی سی بچی کے ساتھ کیا ہوا، تو کل کسی اور کے ساتھ ہوگا تو کیا کر لیں گے ہم؟ بس میری ساتھ لاسٹ گزارش یہی ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے۔
سامعین، اس بارے میں ہم نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی رہنماؤں کا رد عمل حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا۔ جلدی ہم اس بارے میں مزید تفصیلات آپ کو سنائیں گے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آئندہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جاپانی وزیراعظم شنزو آبے کے درمیان میٹنگ میں شمالی کوریا کے میزائل اور جاپان کے اغوا شدہ افراد جیسے موضوعات ایجنڈے پر سرفہرست ہوں گے۔ سفارتی مبصرین کی رائے ٹوکیو سے یوری ناگانو کی رپورٹ میں مدثرہ منصر کی زبانی.
اس ماہ کے شروع میں جاپانی کابینہ کے اعلی وزیر یوشی ہائیڈ سوگا نے ٹرمپ آبے میٹنگ میں اپنے ملک کی ترجیحات بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ شمالی کوریا کی میزائلوں کا معاملہ اور تجارت ایجنڈے پر سرے فہرست ہوں گے. ہم توقع کر رہے ہیں کہ بات چیت آزادانہ تجارت کی اہمیت پر ہوگی کیونکہ میٹنگ کے دوران ہماری دلچسپی اسی میں ہے. گزشتہ ماہ ٹرمپ نے جاپان اور دیگر ممالک پر المونیم اور سٹیل کی تجارت پر تعزیریں عائد کی تھیں. ٹوکیو چاہتا ہے کہ یہ تعزیریں ختم کی جائیں. ٹوکیو انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر حاجیمی ایزومی کہتے ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ جاپان ان محصولات کی شکایت کرے اور پھر کسی دو طرفہ معاہدے کی بات ہو. جہاں تک جاپان کا تعلق ہے وہ کسی دو طرفہ معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتا. ایسا کرنا آسان نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان نے حال ہی میں 10 دیگر ممالک کے ساتھ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یا ٹی پی پی کے ایک جامع اور ترقیاتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں. ٹرمپ کو آبے کو کسی دو طرفہ معاہدے پر قائل کرنے میں ناکامی ہو سکتی ہے. البتہ ہو سکتا ہے آبے ٹرمپ کو ٹی پی پی میں دوبارہ شمولیت پر اور زیادہ غور کرنے پر آمادہ کر سکیں. اسی ہفتے ٹرمپ نے ٹی پی پی پر نظر ثانی کا حکم دیا ہے. اس میٹنگ کا دوسرا موضوع شمالی کوریا کا میزائل پروگرام ہے جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ جاپان ٹرمپ کو باور کروائے گا کہ وہ صرف ان دور مار میزائلوں پر نہیں جو امریکہ تک مار کر سکتے ہیں بلکہ ہر طرح کی میزائلوں پر بات کریں. جاپان کے بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ گزشتہ ماہ کم جونگ ان کی چینی لیڈر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیونگ یانگ واشنگٹن کے ساتھ بات چیت سے گھبرا رہا ہے. فارن پالیسی انسٹیٹیوٹ کے صدر کونی ہیکو مائیا کی کہتے ہیں آخرکار ہو سکتا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام سفارتی کوششیں کی جا چکی ہیں اور اب ہو سکتا ہے امریکی شمالی کوریا کے خلاف کوئی ممکنہ سخت اقدام کریں. جاپانی مبصرین کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنا ابھی بہت دور کی بات ہے. حتیٰ کہ اگر ٹرمپ کی میٹنگ ہو بھی جاتی ہے اور اگر شمالی کوریا اپنا ایٹمی پروگرام ختم کرنے پر آمادہ ہو بھی جاتا ہے تو بھی. مایا کی کہتے ہیں اب تک ٹرمپ کو بتا دیا جانا چاہیے یا انہیں یہ مان لینا چاہیے کہ ڈی نیوکلرائزیشن یا ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کے کئی معنی ہیں. شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کا مطلب ہے شمالی کوریا کے میزائلوں کا خاتمہ. مگر جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کا مطلب جس پر چین رضامند ہوا یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر امریکہ کو جزیرہ نما کوریا سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے کی اس میٹنگ میں جاپان ماضی میں شمالی کوریا کے ہاتھوں اپنے شہریوں کے اغوا کا معاملہ ضرور اٹھائے گا کیونکہ ٹوکیو کے لیے یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کا معاملہ. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ملکی معیشت میں وسعت لانے اور بڑھتی ہوئی نوجوان آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے. سعودی ولی عہد حال ہی میں کثیر ملکی دورے پر تھے جن میں امریکہ اور یورپ شامل ہیں، اور انہوں نے اپنے دورے کا اختتام اسپین میں کیا. اس بارے میں مائک او سلیون کی رپورٹ، انجم ہیرل کل کی زبانی.
32 سالہ سعودی ولی عہد نے اسپین کے بادشاہ سے ملاقات کی اور اسپین کے جنگی بیڑے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا. قبل ازیں ولی عہد نے فرانس کے صدر مینول میکرون سے بھی ملاقات کی اور دونوں ممالک کی کمپنیوں نے 18 ارب ڈالر مالیت کے سمجھوتوں کے مسودوں پر دستخط کیے. یہ سعودی ولی عہد کے منصوبے کا ایک حصہ ہے کہ وہ مشرق وسطی میں سعودی کردار کو مضبوط کریں اور ملکی معیشت کو وسعت دیں، اور ساتھ ملکی 30% آبادی کو ملازمتیں فراہم کریں اور ساتھ ہی ملک کی 70% آبادی کو ملازمتیں فراہم کریں جن کی عمریں اس وقت 30 سال سے کم ہیں۔ امریکہ میں 3 ہفتوں کے دوران شہزادہ محمد بن سلمان، صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ہالی ووڈ کی ممتاز شخصیات اور خبروں کے ایک بڑے ادارے کے بانی روپرٹ مرڈاک سے ملے۔ انہوں نے سلیکون ویلی میں گوگل کے دفتر اور سیئٹل میں بوئنگ کے دفاتر کا دورہ کیا۔ اسی دوران وہاں سعودی عرب میں چند ممتاز سعودی شخصیات بدعنوانی کے الزام میں ابھی تک حراست میں ہیں، لیکن دیگر چند نے، جن میں شاہی خاندان کے افراد بھی شامل ہیں، جرمانے ادا کرنے کے بعد رہائی حاصل کی ہے اور حکومت نے اربوں ڈالر کی رقم اور اثاثے ضبط کیے ہیں۔ تاہم چند تجزیہ کاروں کو ولی عہد کی کرپشن کے خلاف مہم کے بارے میں شک ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے وابستہ جیمس گیلون کہتے ہیں، انہوں نے ابھی حال ہی میں $300 ملین کا ایک گھر خریدا ہے۔ انہوں نے ڈاوینچی کی ایک پینٹنگ پر $450 ملین خرچ کیے۔ انہوں نے اتنی ہی رقم ایک یاٹ خریدنے پر خرچ کی۔ یمن کے لیے امریکہ کے سابق سفیر جیرلڈ فائرسٹائن کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد نے ایک اصلاح کار کا کردار اپنایا ہے۔ انہوں نے خواتین کے گاڑی چلانے اور سینما جانے پر پابندی ختم کی ہے، لیکن وہ سیاسی آزادیوں کے مخالف ہیں۔ سفیر جیرلڈ فائرسٹائن کا، جو کہ اب مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں، کہنا ہے، حالانکہ ہم معاشی اور سماجی شعبوں میں بڑے بڑے اقدامات دیکھ رہے ہیں، لیکن ولی عہد نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ وہ سیاسی اصلاح کار نہیں ہیں۔ انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں نے بھی ان پر تنقید کی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے جم گیلون کا کہنا ہے کہ اس وقت 20 کے قریب انسانی حقوق کے کارکن، جو کہ پرامن کارکن تھے، سعودی جیلوں میں لمبی قید کاٹ رہے ہیں۔ بطور وزیر دفاع شہزادہ محمد نے سعودی عرب کو یمن کے ساتھ 3 سال سے جنگ میں ملوث کیا ہوا ہے، جہاں ایرانی پشت پناہی والے ہوتی باغیوں کے خلاف وہ یمنی حکومت کی حمایت کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سعودی بمباری سے ہزاروں یمنی شہری ہلاک ہو گئے اور وہاں ایک انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ تاہم ہوتی باغی بھی سعودی اہداف کو میزائلوں سے نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ تمام تر اصلاحات کے ساتھ ولی عہد کو ایک سخت قدامت پسند ملک میں مخالفتوں کا سامنا ہے، جہاں حکمرانی ہمیشہ آہنی ہاتھوں سے کی جاتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کے شمالی علاقے کی حکومت کا کہنا ہے کہ تقریباً 50 چینی کمپنیوں نے اس سے رابطہ کیا ہے جو زمین خرید کر وہاں گدھوں کی افزائش سے نسل کرنا چاہتی ہیں۔ چین میں خاص طور سے گدھے کی کھال سے بنے جیلیٹن کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سڈنی سے وائس آف امریکہ کے نمائندے فل مرسر کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
شمالی آسٹریلیا کی حکومت دور دراز کے قصبے کیتھرین کے قریب تحقیقی مرکز میں جنگلی گدھوں کا ایک ریوڑ لائی ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں چینی سرمایہ کاروں کے ایک وفد نے اس کا دورہ کیا۔ اس کے بعد 50 چینی کمپنیوں نے زمین خرید کر گدھوں کی افزائش نسل کے فارم بنانے میں دلچسپی ظاہر کی۔ ایک اندازے کے مطابق شمالی آسٹریلیا میں لگ بھگ 6 لاکھ جنگلی گدھے ہیں۔ یہ گدھے 19ویں صدی کی 7ویں دہائی میں افریقہ سے بار برداری کے لیے آسٹریلیا لائے گئے تھے۔ جب ان کی ضرورت نہیں رہی تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ بہت سال تک کسان گدھوں سے تنگ رہے کیونکہ وہ ان کے کھیت برباد کرتے تھے، گندگی پھیلاتے تھے اور ان کے مویشیوں کی خوراک کھا جاتے تھے۔ لیکن اب حکام سمجھتے ہیں کہ گدھوں کے ریوڑ بنا کر ان سے معاشی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ شمالی آسٹریلیا کے محکمہ صنعت کے سربراہ الیسٹر ٹرائر کہتے ہیں کہ گدھوں کی تجارت کا مستقبل روشن ہے۔ انہوں نے کہا،
My feel is that the industry will develop. But it won't displace the cattle industry, for example.
میرا خیال ہے کہ یہ صنعت ترقی کرے گی لیکن مال مویشیوں کی صنعت کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا کبھی ہوگا۔ اس کے بجائے یہ شمالی علاقے کی زمین کو استعمال میں لانے کے مواقع میں اضافہ کرے گی۔ یہ تھے ایلسٹر ٹرائر کے الفاظ۔ چین میں گدھے کی کھال کو ابال کر جیلاٹن بنایا جاتا ہے، پھر اسے چینی دواؤں اور کاسمیٹکس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جانوروں کے حقوق کی مہم چلانے والے حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ چین کو زندہ جانوروں کی برآمدات کی اجازت نہ دے۔ ان کا کہنا ہے کہ جانوروں کی منتقلی کا طریقہ کار صفاکانہ اور ناقابل قبول ہے۔ ان کا یہ بھی اصرار ہے کہ جب گدھوں کو بڑے ریوڑ میں رکھا جاتا ہے تو ان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ آسٹریلیا میں جانوروں کو بے رحمی سے بچانے والا ادارہ چاہتا ہے کہ گدھے کی کھال کی تجارت مکمل طور پہ بند کی جائے، کیونکہ خدشات ہیں کہ بیرون ملک زندہ جانور کی کھال اتار لی جاتی ہے اور انتہائی ظالمانہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یمن کی جنگ کے 3 سال پورے ہونے پر حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ سعودی عرب کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاض میں ایک مصری شہری ہلاک ہو گیا اور کم سے کم 2 دوسرے شہری زخمی ہو گئے۔ امریکہ ان حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر نورٹ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ ان خطرات سے اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے سعودی شراکت کاروں کے حقوق کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر تمام فریقین سے، جن میں حوثی باغی شامل ہیں، کہا کہ سیاسی مذاکرات پھر شروع کریں اور یمن میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے اقدام کریں۔ پینٹاگون کے ایک ترجمان نے اس تنازع میں ایران کے کردار کی جانب توجہ دلائی۔ لیفٹیننٹ کمانڈر ریبیکا ریبیرٹ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ بات حوثیوں کو ایران کی جانب سے جدید ہتھیاروں کے ترسیل کے ایک طریقہ کار کے بعد سامنے آئی ہے۔ ایران نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ یمن کا تنازع پڑوسی ملکوں میں پھیل جائے اور وہ تنازع کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں رخنا ڈال رہا ہے، جس سے یمن کے لوگوں کے مصائب بڑھ رہے ہیں۔ اس سال کے شروع میں اقوام متحدہ کے ماہرین نے یہ پتہ چلایا کہ سعودی عرب میں میزائل کا جو ملبہ ملا ہے اس کا تعلق ایران سے ہے، اور یہ کہ سیکورٹی کونسل کی قرارداد 2216 کے تحت یمن کے لیے ہتھیاروں پر جو پابندی لگائی گئی تھی، ایران اس پر عمل درآمد میں ناکام رہا تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے مستقل مندوب نکی ہیلی نے اس سے مہینہ بھر پہلے ایسا ہی الزام لگایا تھا۔ فروری میں اقتصادی اور سماجی امور کے لیے اقوام متحدہ میں امریکہ کی نمائندہ کیلی کوری نے یمن میں مزید مصائب اور علاقے میں ایک وسیع تر جنگ کے امکان کے بارے میں انتباہ کیا تھا۔
But this is far from the end of the road to accountability for Iran. Across the region, Iran is entrenching itself. We see this in Lebanon, Syria, and Iraq. And it is making the world a more dangerous place.
تاہم ایران کے لیے احتساب کا راستہ ختم نہیں ہوا۔ پورے علاقے میں ایران اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور وہ دنیا کو ایک زیادہ خطرناک جگہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کی غلط کاروائیوں سے دنیا کو آگاہ رکھنے میں ہچکچاہٹ سے کام نہیں لے گا اور اس وقت تک خاموش نہیں ہوگا جب تک کہ تہران پر روک نہیں لگا دی جاتی اور مشرق وسطی کے لوگوں کے لیے ایک مرتبہ پھر امن ممکن نہیں ہو جاتا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر جان ڈرائٹن۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کر رہے ہیں اسد حسن، اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسور امام۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے، اور پھر 11 بجے 5 منٹ کے بلٹنز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔